فلو اللہ نے کل نفس ظلمت ما فی الارض لافسدت به، اور اگر ہر جان کے لیے جس نے ظلم اور شرک کی روش اختیار کی تھی وہ سب کچھ روکا جو زمین میں ہے، پوری دولت زمین کی، تو بھی وہ اسے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ واسب الندامت لما رآوا العذاب، اور جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو ندامت کو چھپائیں گے اندر ہی اندر۔ وقضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون، اور ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا عدل و انصاف کے ساتھ، ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، قطعی ہے، شدنی ہے، اٹل ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وہی ویمیت وإلیہ ترجعون، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، یہ دو آیات بہت عظیم ہیں، ہر شخص یاد کرے انہیں۔ قرآن مجید کی مدح اللہ کے زبان پر، اللہ کے الفاظ میں، اللہ نے اپنے کلام کی کیا قدر و قیمت بیان فرمائی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گیا ہے تمہارے پاس واعظ تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت تمہارے رب کی جانب سے۔ شفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو روگ ہے، جو بیماریاں ہیں، ان کی شفا۔ وہدا اور ہدایت، و رحمت للمؤمنین، اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ ان کے فضل اللہ و رحمت ہی ہے، نبی ان سے کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی، یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر اتم ہے۔ فبذلک کا فلیت رہو، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں بنائے کہ اللہ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی۔ تو وہ خیر مما یجمعون، یقیناً یہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں، درہم و دینار ہو، سونا اور چاندی ہو، فرنیچر اور ساز و سامان ہو، اینٹیکس ہو اور فلاں بلائے ہو، تو یہ جمع کر رہے ہیں لالا کے اپنے گھروں میں، ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے یہ کتاب جو ہم نے عطا فرمائی۔ قل ارایتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، اے نبی، تو ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے رزق نازل فرمایا تو اس میں تم اپنے جی سے کسی کو حرام، کسی کو حلال ٹھہرا دیتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہیے کہ کیا تمہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ کا استرا کر رہے ہو۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ جڑے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ ان اللہ مجوز فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون، یقینا اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن انسانوں کی اکثریت ہی ناشکروں پر مشتمل ہے، شکر نہیں کرتی۔ وما تكون في سال وما تتلو منه من قرآن، اس آیات کو بھی میں نے آج کہا کہ جو اگر آپ آج ہی رکعتوں میں شرکت کرتے ہیں، یہ آیات جو ہے ان رکوعوں کی فاتحہ پہ ہم ختم کر دیں گے۔ یہ بہت عظیم آیات ہے، ان سے وہ حضرات محروم نہ رہے، ان کی برکات جو ہے وہ انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ ذرا ان آیتوں پر غور کیجیے گا۔ وما تكون في سال، یہ واحد کے سیرے میں حضور سے خطاب ہے، اے نبی، نہیں ہوتے آپ کسی بھی حال میں۔ وما تتلو منه من قرآن، اور نہیں آپ تلاوت کر رہے ہوتے اس قرآن میں سے کچھ بھی۔ اور اب جمع کا چیز آیا، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں، تم نہیں کر رہے ہوتے کوئی بھی عمل خیر کا، نیکی کا، الا كنا علیکم شهودا، مگر یہ کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم ہماری نگاہوں میں ہوتے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بندے کیا کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اے رسول کہ تم ہماری کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کہ تم جمع ہو صرف ہماری کتاب کے سمجھنے کے لیے۔ ایک حدیث کا میں آپ کو سنا دوں، حضور نے فرمایا، اسی کی طرح ہے یہ کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، ہے نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ، ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، وہ یتدارسون بینہم، ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے سمجھنے سمجھانے کے لیے، الا نزلت علیہم السکینت، مگر ان پر نازل ہوتی ہے سکینت، وغشیتہم الرحمت، انہیں ڈھانپ لیتی ہے رحمت خداوندی، وحفتہم الملائکہ، اور ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں فرشتے، وذکرہم اللہ فی من عنده، اور اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے ان میں کہ جو اس کے پاس ہے یعنی ملائکہ مقربین ملائکہ اعلیٰ میں. وہ شعر یاد آ رہا ہے امیر خسرو کا کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکا خسرو محمد صلی اللہ علیہ بود کر جائے کہ منگودم. ایک محفل ہے لامکا کی جس کا میر محفل اللہ خود ہے جس کی سزا محمد رسول اللہ ہے. اس محفل میں کون ہے؟ ملائکہ مقربین ہے. اس محفل میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اپنے ان بندوں کا جو صرف اس کی کتاب کی تلاوت اس کے سمجھنے سمجھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں اس کے گھروں میں سے کسی جان میں. وما تكون في شان وما تتلو منه من قران وما تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں نگران ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ تم اس کام میں مصروف ہوتے ہیں. وما يعذب ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء. اور آسمان اور زمین میں ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے غائب نہیں ہے. بلا اصغر امین والے کا بلا اکبر. اور ذرہ کیا ہے؟ اس سے کہیں چھوٹی شے بھی نہیں اور بڑی شے بھی نہیں. الا فی کتاب مبین. مگر یہ کہ وہ روشن کتاب میں درج ہے. یہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم. ذرہ کسے کہتے معلوم نہیں آپ کو پتا ہے یا نہیں؟ عربی زبان میں یہ ذرہ کا لفظ بولا جاتا ہے. کیونکہ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے وہ ذرہ ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے کبھی اگر اس نے دیکھا اور وہ بہت بڑی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہیں جہاں نئے نئے انڈوں سے نکلے ہو چیوٹی ہو گئے انڈے. اب بولتے چیوٹی بیچاری تو اس کا انڈا اس میں سے جو بچہ نکلا اس کا سائز کیا ہوگا. یعنی کسی شے کے چھوٹے ہونے کے لیے اب یہ مبالغہ ہے ذرہ. تو ذرہ برابر اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ حزن سے دو چار ہوں گے. اور یہ اللہ کے دوست کون ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کوئی رقصہ ایسا دکھا دیا گیا ہے کہ شاید یہ کوئی علیحدہ مخلوق ہوتے ہیں کہ کوئی ہی شاید اور ہی قسم کی کوئی مخلوق ہے اللہ کی. کوئی نہیں ہے. کون ہے وہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان لائے تقویٰ کی روش اختیار کی ہے وہی تو اللہ کی طرف سے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ آپ پڑھائے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو آیات ہیں. یہ اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ کس کا ہے؟ ایمان حقیقی ہو دھوکے کا نہ ہو فریب کا نہ ہو صرف زبانی کلامی نہ ہو واقعی ہو دل کے یقین کے ساتھ تصدیق بالقلب کے ساتھ وہ ہوگا تو تقویٰ آپ سے آ پائے گا. آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے گا لو سانس لیا آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی کار گئے کی کری کا کہیں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف میں کوئی بات سوچوں گی نہ. یہ احتیاط ہوگی کہ یہ تقویٰ ہے. جو لوگ یہ دو شرطیں پوری کر دیں وہی اللہ کے دوست ہیں. اللہ الا اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں وفی آخرہ اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات کو اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم. یہی ہے بہت بڑی کامیابی. ولا يحزنك قولهم ولا نبی. نہ آپ کو غمگین کرے ان کا قول. ان العزة لله جميعا. یقینا عزت کل کی کل اللہ ہی کے لیے. هو السميع العليم. وہ سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے. الا ان لله ما في السماوات من في السماوات ومن في الارض. آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں جو بھی ہے زمین میں. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. اور نہیں پیروی کر رہے جو لوگ جو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں شرکا کو. یعنی وہ کسی پکارنے والے کی پکار کے سننے والے نہیں. ان یتبعون الا الظن. وہ وما یتبعون نہیں نہیں ہے یار بلکہ یہ ماں جو ہے یہ نافیہ نہیں ہے. اور جو پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا شریکوں کو پکار رہے ہیں. ان یتبعون الا الظن. وہ صرف پیروی کر رہے ہیں اپنے ظن. یہ ظنون ہے اور عام ہے کوئی دل فیل ہستیاں نہیں ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور نہیں وہ مگر یہ کہ اٹکل پچو کر رہے صرف یہ تیر چلا رہے تیر دکھے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا کہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور دن کو بنایا دکھلانے والا اس میں روشنی ہے دیکھتے ہو. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنے. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بیٹی بنایا, پاک ہے وہ اس سے, غلغلی وہ بے نیاز ہے, اسے کوئی احتیاج نہیں ہے. یا نوٹ کی اصل بات کیا ہے, بیٹا بیٹی کسے چاہیے, جو خود خالی ہے, جسے نظر آتا میں نہیں رہوں گا اسے ضرورت ہے, ریپروڈکشن کی کس کو ضرورت ہے, جو خود نہیں رہے گا اسے اپنے وجود کے تسلسل کے لیے احتیاج ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو, جو وہ پریزرویشن آف اسپیشیز کو نسل کو برقرار رہے, جو خود جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے, غنی ہے, اسے کسی بیٹے بیٹی کی احتیاج ہے. تو یہاں ہو الغنی اس والی میں لہو باقی سبا باتیں وما فی اللہ, اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے, جو کچھ کے زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا, نہیں ہے تمہارے پاس اس کے لیے کوئی سند جو تم نے بیٹے بیٹیاں بنا دی ہے اس کے لیے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر ڈر رہے ہو اور منسوخ کر رہے ہو اللہ کی طرف وہ باتیں جن کے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, اے نبی کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر افترا کر رہے ہیں جھوٹ, وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع فی الدنیا, دنیا کی زندگی کا تو ساز و سامان ہے, وہ برت لیں گے. ثم الینا مرجعہم, پھر ہماری طرف ان سب کو لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون, پھر ہم انہیں چکھائیں گے سخت عذاب ان کے کفر کی پاداش میں. اللہم ربنا لا تجعلنا معاہم, اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک الجنۃ ومغفرتک, آمین یا رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون, صدق الله العظيم. میں یاد کر چکا ہوں کہ سورہ یونس کے 11 رکوع ہیں, لیکن ان میں سے 9 رکوع اصولی مباحث پر مشتمل ہیں. صرف یہ 2 رکوع جو اب آ رہے ہیں یہ انباء الرسل پر مشتمل ہیں. یہ انباء الرسل قرآن مجید کی اپنی اصطلاح ہے, رسولوں کے اہم حالات و واقعات, رسولوں کی اہم خبریں. نبع کی جمع ہے انباء, یہ سورہ ہود میں یہ لفظ آئے گا. ایک لفظ ہے قصص النبیین, انبیاء کے حالات. ان میں ذرا فرق یہ ہے کہ انبیاء کے حالات قصص النبیین, اس میں ان کے ذاتی مناقب اور ذاتی ان کے محاسن جو ہیں اور کمالات, ان کا ذکر ہوتا ہے. اور انباء الرسل میں قوموں کی تاریخ اور قوموں کی ہلاکت اور بربادی, کہ رسولوں کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں انہیں نفی منفیہ کر دیا گیا. تو یہ 2 حصے ہیں اصل میں, قصص النبیین اور انباء المرسلین یا انباء الرسل. یہ جو ہم سورہ یونس میں 2 رکوع دیکھ رہے ہیں یہ انباء الرسل پر مشتمل ہے, جبکہ سورہ ہود میں کل 10 رکوعوں میں سے 6.25 رکوع جو ہے انباء الرسل پر مشتمل ہے. یہ ایک ایسی پروکل نسبت ہے ان دونوں سورتوں کے بعد ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائیے انہیں نوح کی خبر. اس قال نے قوم ہی, جبکہ کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے, یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ, اے میری قوم کے لوگوں, اگر تم پر بہت صاف گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کے آیات کے ذریعے نصیحت کرنا. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو آخری دور ہے اس کشمکش کا, حق و باطل کے جو کشمکش 950 برس تک جاری رہی, اس کے لیے اختتامی دور پر حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ یہ انداز اختیار فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں, اگر تمہیں بہت کھل رہا ہے اور بہت خام گزر رہا ہے میرا تم نے کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات پر کر سنانا, تو اللہ توکل, تو بڑا یہ چیلنجنگ انداز ہے, تو میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا ہے, تو آج میں ہوں امرا کم و شرکا ہوں, اور تم جمع کر لو اپنے سارے قوت کو اور اپنے شریکوں کو. تم ملا یقین امر کم ارے تم ہوں متن, پھر تمہیں اپنے معاملے میں کوئی اشتباہ نہ رہے, کوئی ہچکچاہٹ نہ رہے. ثم اقضوا الی, پھر کر دو میرا فیصلہ جو کرنا ہے, یعنی جو کر سکتے ہو کر گزرو. یہ اللہ کے رسول کی طرف سے آخری چیلنج ہے. ولا تنظرون, اور مجھے کوئی مہلت نہ دو, میں تم سے کسی رعایت کا آپ کلمگار نہیں, کسی نرمی کی درخواست نہیں کرتا. اب صورت حال وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر تم پر انتہائی صاف گزر رہا ہے میرا وجود اور میرا یہ تذکیر کرنا تمہیں اور دعوت دینا حق کی، تو جو چاہو کرو، اپنی پوری قوت کو مشتبہ کر کے جو اقدام میرے خلاف کر سکتے ہو کر دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اس کی ضرورت نہ کرو، اگر تم پیٹھ موڑ لو، اس میں اصل میں اشارہ کس بات کا ہے کہ اگرچہ یہ لوگ انکار کرتے تھے لیکن دل میں قائل ہو چکے ہوتے کہ بات یہ حق ہے، بھائی اس درجے چیلنج کے اوپر تو ان کو ٹکڑے کر دینے چاہیے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، ایک ایک گوٹی کر دینے چاہیے، لیکن نہیں، اسی چیلنج میں شامل ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو ذرا سوچو، میں نے تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کی، میں نے تم سے کبھی حق خدمت نہیں مانگا، میں تمہاری خدمت میں اور تمہاری ہدایت کے لیے میں اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے ہوں 900 برس ہو گئے، میں نے تم سے کبھی کوئی اجر طلب کیا؟ ان نجری اللہ علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وہ امر تو نقول امیر المسلمین، اور مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بنوں۔ فکذبوا فسنجیناہ ومن معہ فی الفلک، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو تو ہم نے نجات دی اسے بھی اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، وجعلناہم خلائفا، اور انہیں کو پھر ہم نے نائب بنایا، خلیفہ بنایا، تو یہ تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے اور زمین کے وارث پھر وہی بنے۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا، جنہیں وارننگ کر دیا گیا تھا۔ ثم بعثنا من بعدہم رسلا، پھر ہم نے ان کے بعد بہت سے رسول بھیجے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا اور صرف آدھا رکوع ہے، یہ ڈیڑھ رکوع میں حضرت موسیٰ کا ذکر آئے گا، یعنی اول و آخر، وہ چھ جو رسول ہیں جن کا ذکر بار بار آتا ہے ان میں سے صرف اول و آخر کا یہاں ذکر ہے۔ اس میں بھی نسبت یہ ہے کہ حضرت نوح کا بہت مختصر آدھے رکوع میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ڈیڑھ رکوع پر مشتمل ہے، درمیان کے جو چار ہیں ان کے لیے صرف ایک آیت، ثم بعثنا من بعدہم رسلا الی قومہم، پھر ہم نے ان کے بعد بھیجے رسول ان کے قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو وہ آئے ان کے پاس، لائے ان کے سامنے روشن نشانیاں اور واضح تعلیمات، کھلی دلیلیں، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، تو نہ بنے وہ ایمان لانے والے، نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے اس چیز پر جس کے کو وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہو گیا، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ، اس کے بعد ہم نے بھیجا یا اٹھایا موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فبعثنا بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے استکبار کیا، گھمل کیا، اور یہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، اور جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم حق کو جو تمہارے پاس آیا ہے کہہ رہے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ یعنی تمہاری یہ جسارت ہے اور یہ جھٹائی اور تمہارا یہ اندھا پن کہ حق آیا ہے تمہارے پاس اور تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، کیا واقعی یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم کو پھیر دو ان سے جن پر کہ ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، وتكون لكم الكبرياء في الارض، اور ہو جائے تم دونوں ہی کے لیے زمین میں بڑائی، یعنی تمہیں حکومت حاصل ہو جائے زمین میں، تم با اختیار ہو جاؤ، وما نحن لكما بمؤمنين، اور نہیں ہے ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے، دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم، اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب آئے وہ جادوگر تو کہا ان سے موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم نے پیش کیا ہے یہ صرف جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، نفی و منفیہ کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کو عمل کو نہیں سنوارتا، یعنی برابر نہیں کرتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کو حق کا حق ہونا ثابت کرتا ہے اپنے حکم سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، بھائی مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو نہیں ایمان لایا موسا پر مگر کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے. یہ اہم ہے حصہ کہ جیسے کہ سورہ کہف میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے اصحاب کہف کے بارے میں بھی الفاظ آئے، انہم فتیۃٌ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وہ کچھ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا. یہاں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ دو بے شکوں کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، ایک بے شک تھے الی فرعون اور ملئہ یا اس کی قوم کی طرف، دوسری بے شک تھی بنی اسرائیل کی طرف. خود بنی اسرائیل میں سے بھی بہت ہی کم تعداد میں تھے وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، اور ان میں بھی جو تعداد زیادہ تھی وہ نوجوانوں کی تھی. اس اعتبار سے اس نوجوانوں کے لیے ذرا یہ ہمت افزائی والی بات ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ دین کے کاموں میں سب سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دیتا رہا ہے اس کے لیے نوجوانوں کو. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو نہیں ایمان لایا موسیٰ پر مگر کچھ نوجوان ان کی قوم میں سے. علی خوف من فرعون و ملئہم، خوف کی وجہ سے فرعون سے بھی اور اپنے سرداروں سے بھی. یہ ملئے ہی نہیں ہے، فرعون کے سرداروں سے نہیں، اپنے سرداروں سے. ہوتا کیا ہے کہ محکوم قوم میں سے جو چودھری لوگ ہوتے ہیں ان کے خود حاکم قوم کے ساتھ مراسم ہو جاتے ہیں، وہ انہیں خطابات دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے اس محکوم قوم کے اوپر حکومت کرتے ہیں. وہ جو خطابات خطاب یافتہ ہوتا ہے ان پر، اور ضلع کے حاکم قوم جو ہے محکوم قوم میں سے کچھ نمایاں کر کے اور عزت دے کر خطابات دے کر اور آنریری مجسٹریٹ بنا کر ان کو جو ایک حیثیت دیتے ہیں، تو وہ در حقیقت ذریعہ بنتے ہیں پھر اپنی قوم کو دبانے کا. تو یہاں وہ پورا فلسفہ جو ہے امپیریلزم کا جو فلسفہ ہے وہ اس ایک لفظ میں موجود ہے. الا خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم، انہیں اندیشہ تھا کہ ہمارے اپنے سردار جو ہے ہمارے اپنے چودھری اور سردھرے وہی ہمیں بچلائیں گے، فتنے میں ڈالیں گے اور مصیبتوں میں اور پرسیکیوشن میں مبتلا کریں گے. خود قارون بھی جو ہے من قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، لیکن یہ کہ فرعون کے ساتھ اس کا ساز باز، اس کی وفاداری، اس کے لیے پھر انعامات و اکرامات جو ہوتے ہیں، وہ جو دولت اس کو جو ملی ہوئی تھی، اور بہت سے لوگ ان کے ایسے تھے کہ جنہوں نے اس طریقے سے سرکار دربار میں رسائی حاصل کی ہوئی تھی، اور وہ پھر ذریعہ بنتے تھے اپنی قوم کو مزید دبانے کا. تو یہ بہت اہم مقام ہے اس پہلو سے قرآن مجید میں. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم وإن فرعون العال في الأرض، یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کرنے والا تھا. وإنه لمن المسرفین، یقیناً وہ بہت حد سے تجاوز کرنے والا تھا. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اور فرمایا موسیٰ نے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو مسلمان کے. فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اللہ ہی پر ہے ہمارا بھروسہ. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمارے، ہمیں نہ بنا، نہ آزما ظالموں کی قوم کو ہم پر، یعنی ہمیں ذریعہ نہ بنا ان کی آزمائش کا کہ وہ ہمیں ستائیں اور ہم پر اپنا غصہ نکالیں، اور ان کا خود سے باطن جو ہے وہ ہمیں ہماری پرسیکیوشن کی شکل میں ظاہر ہو. ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، اور اے پروردگار ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے. واوحینا الی موسیٰ واخیہ، ہم نے وحی کیا موسیٰ اور اس کے بھائی کے جانب، ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، کہ اپنی قوم کے لیے تم مصر میں کچھ گھر معین کر لو. اب ظاہر بات ہے کہ جیسے مکے کے حالات تھے کہ مسلمان کھل کر اللہ واحد کی پرستش نہیں کر سکتے تھے، اندیشہ تھا کہ مشرکین جو ہے ظلم کریں گے، ستائیں گے، لہذا وہ اپنے گھروں ہی میں عبادت کر سکتے تھے، حالانکہ بیت اللہ کے جو اجوار میں ہے، قرب اور پڑوس میں ہے، لیکن یہ کہ وہاں آ کر حرم میں نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. تو گھروں میں اور پھر خاص طور پر دار ارقم کو حضور نے اپنا مرکز بنایا تھا, حضور خود یہاں تشریف فرما تھے. بالکل اس طرح کا معاملہ جو یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ اپنے قوم کے لیے مثل وہ کچھ گھر معین کر لو, وجعلوا بیوتکم قبلۃ, اور اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ. اب یہ قبلہ رخ معین ذرا غور کیجئے, یہ بہت اہم مقام ہے. کون سا قبلہ تھا اس وقت؟ اس لیے کہ ابھی حضرت موسا کا ذکر ہے, حضرت سلیمان کا دور تو آئے گا 400 برس بعد, بیت المقدس کی کبھی تعمیر بھی نہیں ہوئی, حیکل سلیمانی کا کہیں وجود ہی نہیں, تو قبلہ کون سا تھا؟ یہ ان مقامات میں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ جو ہے ہمیشہ سے یہی بیت اللہ ہے, اس لیے کہ اس کی تعمیر تو حضرت ابراہیم نے کی ہے. حضرت ابراہیم کے کم و بیش 1000 سال بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, یا کم سے کم 700-800 برس بعد. ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک بنی اسرائیل کا قبلہ یہی تھا, اور مولانا حمید الدین سراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ثابت کیا ہے تورات کی عبارتوں سے کہ ان کی جو بڑا خیمہ ان کا لگا کرتا تھا, جو قربان گاہ ہوتی تھی, وہ اسی طریقے سے کہ قربانی جب وہ پیش کرتے تھے تو اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بیٹھا. وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرو, وبشر المؤمنین, اور اہل ایمان کی بشارت دو. وقال موسى ربنا انك اعطيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا, اور کہا موسى نے کہ رب ہمارے, تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دیا ہے اس دنیا کا بہت سا مال اور دنیا کی زیبائش و آرائش اس حیات دنیا بھی دے. ربنا لیضلوا عن سبيلك, اے اللہ تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے. یعنی یہاں ایک سوالیہ کا نشان ہے کہ اللہ تو نے انہیں سلطنت دی, دبدبا دیا, قوت دی, دولت دی, شان و شوکت دی, اس لیے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرے. یہ اپنی ساری قوت اور دبدبا اور اپنی شان و شوکت کو استعمال کر رہے ہیں باطل کے حق میں. ربنا لیضلوا عن سبيلك, ربنا اطمس على اموالهم, اے رب مٹا دے ان کے مالوں کو, اموال کو. واشدد على قلوبهم, اور سخت کر دے ان کے دلوں کو. فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم, تو وہ ایمان نہ لائے جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لے. اس دعا کو سمجھ لیجئے, آپ سوچیں گے کہ اللہ کے رسول کو تو دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے, یہاں اللہ کے رسول دعا کر رہا کہ اللہ یہ ایمان نہ لائے. اصل میں یہ وقت وقت کی بات ہے, ایک وقت ہوتا ہے دعوت کا, ایک وقت ہوتا ہے اعلان براہ کا, جبکہ پھر تعلق قطع تعلق کا فیصلہ کرتا ہے رسول اور اعلان کر دیتا ہے. پھر یہ آئی ہلکا شروع تعبد ما تعبدون فلان تم عابد ما عابد, ابھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ انی بری ہوں, ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے میں بری ہوں, اور میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے تم بری ہوں. تو یہ اعلان براہ کا وقت ہے. حضرت موسیٰ کی دعا کا مطلب یہ کہ اللہ انہوں نے ستایا, انہوں نے ہماری اولادوں کو قتل کیا, ہمارے بیٹوں کو ذبح کیا, اب اگر یہ ایمان بھی لے آئے تو اس کا مطلب ایسا ان کا کیا دھرا معاف ہو جائے گا. تو اللہ اب یہ اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ اب انہیں ایمان کی توفیق نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ یہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لے. یہ ہے اصل میں وہ وقت کا معاملہ کہ اب یہ اس انتہا تک پہنچ چکے ہیں کہ اللہ اب انہیں ایمان کی توفیق نہ دی دو کہ کہیں یہ تیرے اس عذاب سے اور سزا سے بچ جائے. فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم, تو اللہ اب یہ ایمان نہ لائے جب تک کہ اس عذاب علیم دردناک عذاب کو دیکھ نہ لے. قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی, ہم نے تم دونوں کی دعا جو ہے قبول فرما لی. مستقیما, تب تم بھی قائم رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے پھر تم سفارش کرو, پھر کوئی محبت جو ہے اوٹ کر آئے لوٹ کر. مستقیما, تب تم بھی ثابت رہو. ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون, اور ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے. تجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے. فاتباہم فرعون وجنودہ بغیاً وعدوا, تو پیچھا کیا اور تعاقب کیا ان کا فرعون نے اس کے لشکروں نے بغاوت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ جب پا لیا اسے غرق نے, یعنی جب وہ ڈوبنے لگا. فرعون کا وہ پوری داستان یہاں بیان نہیں کی ہے, لیکن یہ کہ آخری انجام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب وہ فرعون غرق ہونے لگا. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين, اس نے کہا کہ اب میں ایمان لایا اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ہستی کے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں. وانا من المسلمين, اور میں ہوں اس کے فرما برداروں میں سے. الان وقد عصيت قبل، تو کیا اب تم ایمان لائے ہو جبکہ تم پہلے نافرمانی کرتے رہے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو تھا مفسدوں میں سے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم تمہارے بدن کو نجات دیں گے. یہ ہے اس کی وہ دوری جو اب بھی محفوظ ہے، کہ جس کا کہ اس کا جو خلوص شدہ لاش جو ہے وہ موجود ہے. تو ہم تیرے اس بدن کو اب بچا لیں گے، نجات دیں گے. اس لیے بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے. فاتباعہم فرعون وجنودہ بغیاً وعدوا، تو پیچھا کیا اور تعاقب کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے، بغاوت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اسے غرق نے، یعنی جب وہ ڈوبنے لگا. فرعون کا وہ پوری داستان یہاں بیان نہیں کی ہے، لیکن یہ کہ آخری انجام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب وہ فرعون غرق ہونے لگا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اس نے کہا کہ اب میں ایمان لایا، میں ایمان لایا اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ہستی کے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں. وانا من المسلمین، اور میں ہوں اس کے فرما برداروں میں سے. الان وقد عصيت قبل، تو کیا اب تم ایمان لائے ہو جبکہ تم پہلے نافرمانی کرتے رہے. وكنت من المفسدين، اور تو تھا مفسدوں میں سے. فاليوم ننجيك ببدنك، تو آج ہم تمہارے بدن کو نجات دیں گے. یہ ہے اس کی وہ باڈی جو اب بھی محسوس ہے، کہ جس کا کہ اس کا جو خروج شدہ لاش جو ہے وہ موجود ہے. تو ہم تیرے اس بدن کو اب بچا لیں گے، نجات دیں گے. اس لیے لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو باقی رہے ایک نشانی کے طور پر اپنے پیچھے والوں کے لیے. ایک نشان عبرت جو ہے فرعون کی، وہ لاش آج بھی موجود ہے. اس کی لاش کا کچھ حصہ جو ہے وہ کھایا ہوا ہے اس طور سے کہ جیسے کسی مچھلی نے اس پر منہ مارا. دوسرے یہ کہ اس کی جو وہ ممی ہے اس میں نمک کے اثرات موجود ہیں، اور وہ نمک کا اثرات اس کا ثبوت ہے کہ یہ سمندر میں رہی ہے لاش، جس سے کہ سمندر کے اس نمکین پانی کا جو اثر ہے وہ اس کے ڈیڈ باڈی کے اوپر موجود ہے. باقی یہ کہ ان کا یہ جو ممی بنانے کا ایک فن تھا مصریوں کا، وہ بڑے عروج پر پہنچا ہوا تھا. بے شمار ان کی لاشیں محفوظ ہیں، لیکن خاص طور پر اس فرعون کی لاش جو ہے وہ تعین کے ساتھ محفوظ ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً لوگوں میں سے بہت سے ہیں کہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پناہ دی اور جگہ دی اور ٹھکانہ دیا، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ عمدہ جگہ. یعنی فلسطین جیسی جگہ ارض مقدس التی بارکنا فیہا، جس میں کہ ہر طرح کی برکتیں ہیں روحانی بھی اور مادی بھی، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو رزق پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا، فمختلفوا حتی جاءہم العلم، تو وہ اختلاف میں نہیں پڑے مگر علم کے آنے کے بعد، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے، اب یہاں ذرا سوال پیدا ہوتا ہے یہ خطاب کس سے ہے، کیونکہ واحد کا صیغہ ہے تو گمان گزرتا ہے شاید حضور سے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ حضور کے بارے میں یہ گمان کیسے کیا جائے کہ حضور کو تو شک تھا قرآن مجید کے بارے میں، تو جو بات اب اس میں جو مختلف لوگوں نے آرا دی ہے ان میں سے جو رائے مجھے کبھی معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ عام لوگ جو حضور کے مخاطب تھے ان کو براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے مخاطب اگر تجھے کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی تیری طرف، یا علیک نہیں ہے الیک، تیری جانب یعنی حضور پر نازل ہوا ہے، لیکن نازل ہوا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو پھر پوچھ لو ان لوگوں سے کہ جو تم سے پہلے کتاب کے پڑھنے والے ہیں، موجود ہیں علماء یہود اور علماء نصارہ، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے تو ہرگز مت بنو شک کرنے والوں میں، اگر دل پر یہ مانا جائے کہ یہ خطاب حضور کی طرف ہے تو یہ گویا کہ ایک انداز ہوگا کہ در حقیقت سنایا جا رہا ہے دوسروں کو بظاہر حضور سے خطاب کرتے ہوئے، ورنہ یہ کہ اس میں کسی شک کا ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا ہم کسی درجے میں بھی گمان نہیں کر سکتے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہرگز مت بنو ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا ہے اللہ کی آیات کو تو ہو جاؤ گے تم خسارہ پانے والوں میں سے، اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً جن لوگوں پر اللہ کی تیرے رب کی بات واقع ہو چکی ہے یعنی اس قانون الہی کی زد میں آ چکے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ہاں وہ دیکھ لیں ساری کی ساری نشانیاں، سارے معجزے جو طلب کر رہے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب، یعنی جو حشر ہوا تھا قوم فرعون کا، اور فرعون کا وہی حشر ان کا ہوگا، فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، تو کیوں نہ ہوا ایسا کہ کوئی، لولا کانت، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی، قرية آمنت، کہ وہ ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، پھر نفع پہنچاتا اسے اس کا ایمان، الا قوم یونس، یونس سوائے قوم یونس کے، یعنی یہ کس وقت ایمان لانا، جبکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے، یہ وہ ہے کہ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، البتہ صرف ایک استثناء ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، وہ استثناء کیوں ہے قرآن مجید میں دوسری مقامات پر آئے گا کہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اللہ کا حکم آنے سے پہلے، یہ ان کی، اب آپ کہیں کہ اجتہادی غلطی تھی یا خطا تھی جو ان سے سرزد ہوئی، اس کے لیے کہ پھر انہیں مچھلی کے پیٹ پہ جانا پڑا جہاں پھر انہوں نے استغفار کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تو جیسے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے کہ ڈیبٹ کا کوئی نہ کوئی کورسپونڈنگ کریڈٹ ہوتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی یہ خطا جو ہے یہ کریڈٹ بن گئی ان کی قوم کے حق میں، کہ واحد وہ قوم ہے کہ حضرت یونس تو چیلنج کر کے چلے گئے تھے کہ اب منتظر ہو عذاب آئے گا، عذاب کے آثار بھی آ گئے، اس قوم کو اب ہوش آ گیا، انہوں نے فوراً توبہ کی، اجتماعی طور پر بستیوں سے نکل آئے، گڑ گڑ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ان سے کچھ عرصے کے لیے ٹال دیا، انہیں ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس، ایک نیا جو ہے ان کے لیے ایک مہلت عمر انہیں عطا کر دی، یہ صرف حضرت یونس کی قوم کے ساتھ ہوا، یہ کوئی بہت زیادہ گونج ہے بھائی، اب تو کم کم، فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لاتی پھر اس کو نفع دیتا اس کا ایمان لانا،
یعنی عام حالات میں تو اگر ایمان لائے کوئی بستی تو یقیناً اس کو اس کا ایمان لانا مفید ہوتا، لیکن یہ کہ عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد پھر کسی کا ایمان مفید نہیں، جیسے کہ غرق ہونے کے وقت فرعون کا ایمان اس کے لیے مفید نہ ہوا، اسی طرح اجتماعی سطح پر کسی قوم پر اگر اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس کے آثار شروع ہو جائے تو اس کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے کھول دیا ان سے، دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں سامان دنیاوی عطا فرمایا، دنیاوی ساز و سامان ایک وقت معین تک کے لیے. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایمان لے آتا ہر وہ انسان جو زمین میں ہے، تمام انسان کل کے کل. افانت تکرہم الناس حتا یکونوا مؤمنین، اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اس بات پر کہ وہ ایمان لائے؟ یعنی یہ کہ ایمان لانا نہ لانا یہ لوگوں کی مرضی پر ہے، وہ ہم نے ان کو اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر ہم جبر کرنا چاہتے تو کون کفر پر رہ سکتا ہے، زبردستی ایمان پر لاتے تو کوئی ایک بھی کافر نہ رہتا، لیکن ہم نے یہ انسانوں کی آزاد مرضی پر چھوڑا ہے. تو اے نبی آپ بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے تیسے انہیں ضرور ایمان میں لے آئے، یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ حق کو ان کے سامنے پیش فرما دیں، تبلیغ کا حق ادا کر دیں، بس یہ ذمہ داری ہے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، اور نہیں ہے ممکن کسی جان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. قل انظروا ماذا في السماوات والارض، ان سے کہیے کہ دیکھو ذرا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے آفاقی سماوی عرضی، اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کی نشانیاں جو ہر طرف ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور کچھ دفعہ نہیں پہنچا سکتی یہ آیتیں یہ نشانیاں اور یہ سارا انذار اور ڈر سنانے والے ان لوگوں کو کہ جو ایمان نہیں لاتے. فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبل، تو اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس جو ان سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان کے سے دنوں کا، یعنی جو ایام اللہ کا لفظ آئے گا آگے، ذکرہم بایام اللہ، یہ بڑے بڑے دن جو اللہ کے تھے جن میں کہ قوموں کی ہلاکت کے فیصلے جو ہے اللہ کے صادر ہوئے اور نافذ ہوئے، تو کیا اسی طرح کے دنوں کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، فرما دیجئے کہ اچھا پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائیں گے ان کو، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہمارے ذمے ہے نجات دینا اہل ایمان کو. قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں کوئی اشتباہ ہے اب بھی کوئی شک و شبہ ہے میرے دین کے بارے میں، تو کان چھوڑ کر سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز پوجنے والا نہیں ہوں، پرستش اور بندگی کرنے والا نہیں ہوں ان کی جنہیں تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، یعنی اصل میں یہ کان کھولے جا رہے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی توقع نہ رکھو. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھ سے بھی توقع رکھتے ہو، مجھے بھی مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پوجوں اور اس کی بندگی کروں؟ تو اگر کہیں تمہارے دل کے کسی گوشے میں کوئی امید ہے کہ تم مجھے واپس لے آؤ گے اپنے آبائی دین میں، تو اس امید کو منقطع کر دو، میرے بارے میں کوئی گمان تک نہ رکھو کہ میں تمہارے دین کی طرف لوٹ کر آ سکتا ہوں. یہ ہے وہ شک جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ ہی کی بندگی اور پرستش کروں گا اور کرتا ہوں جو تمہیں وفات دے گا، جو تمہیں قبض کرے گا. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہوں. وان اقم وجهک للدین حنیفا، اور اے نبی آپ تو اپنے چہرے مبارک کا رخ سیدھا کیے رکھیے دین کی طرف یکسو ہو کر. ولا تکونن من المشرکین, اور ہرگز شامل نہ ہوئیے مشرکین میں. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک, اور ہرگز نہ پکاریے اللہ کے سوا ان کو جو نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر. فإن فعلت, پھر اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا, فإنک اذًا من الظالمین, تو پھر آپ بھی ان ظالموں ہی میں سے ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور اگر آپ کو اللہ تعالی پہنچائے کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی بھی اس کا ہٹانے والا, اس کا دور کرنے والا سوائے اس کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کو کوئی خیر پہنچانے کا, کوئی بھلائی کا, تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کو لوٹا سکے اور اس کے آڑے آ سکے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ, اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وہو الغفور الرحیم, اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے. قل یا ایہا الناس, کہہ دیجئے اے لوگو, قد جاءکم الحق من ربکم, آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, تو جو کوئی ہدایت کی روش اختیار کرے گا تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے, یعنی اس ہدایت پانے کا سارا فائدہ اس کو پہنچے گا, عاقبت اس کی سنورے گی, ابدی زندگی اس کی آرام کی ہوگی. ومن ضل فانما يضل عليها, اور جو کوئی بھٹکتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی اوپر, یعنی اس گمراہی کا سارا وبال وہ اپنے اوپر لے گا. وما علیکم بوکیل, اور میں ہرگز تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں, تمہارا ٹھیکے دار نہیں ہوں, تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں میں مسئول نہیں ہوں گا. تبعوا ما یوحى الیک, واتبع ما یوحى الیک, اور اے نبی پیروی کیے چلے جائیے اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کے جانب. اب یاد کیجئے کہ اسی صورت میں وہ آیت آ چکی ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ ایسے بے قرآن غیر حاضہ اور بدل, کوئی اور قرآن لائیے یا اس کو تبدیلی کیجیے. تو جواب کیا دلوایا گیا تھا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو بس پیروی کر رہا ہوں, نہیں پیروی کر رہا میں مگر اس کی جو میری جانب وحی کیا جا رہا ہے. اسی پر یہ صورت ختم کی جا رہی ہے. وتبع ما یوحى الیک, اور پیروی کیے جائیے اس کی جو آپ کی جانب وحی کیا جا رہا ہے. وصبر, اور صبر کیجئے, جھیلیے, برداشت کیجئے, ڈٹے رہیے. حتی یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے. وہو خیر الحاکمین, اور وہ ہے بہترین فیصلہ کرنے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات الرفیق الحکیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را, كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. صدق الله العظيم. سورة هود کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ہجرت سے متصل قبل کا جو زمانہ ہے, اور یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ صورتیں بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ بڑھاپے کے آثار طاری ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے حضور, اچانک آپ پر کچھ بڑھاپے کے آثار طاری ہو گئے. تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا, سیبتنی ہود و افواتہا, مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے. اس فرمان مبارک کا اصل مفہوم یہ ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں ان کا انداز و اسلوب ایسا ہے کہ جیسے اب قریش کی مہلت ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب خداوندی کا بند اب کھلا چاہتا ہے, اس کی وجہ سے صدمہ اور رنج اور اپنی قوم کے ساتھ جو بھی پوری نوع انسانی کے لیے رؤوف الرحیم ہے, رحمت للعالمین ہے, تو اپنی قوم کے لیے, قریش کے لیے آپ کے دل میں جو بھی جذبات تھے اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ خیال کہ اب یہ قوم ہلاک کی جانے والی ہے جیسے کہ سابق قومیں ہلاک کر دی گئی، یہ وہ چیز تھی کہ جس کے باعث صدمے اور رنج سے آپ پر ایک دم بڑھاپے کے اثر طاری ہو گئے. سورہ یونس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ انبیاء و رسل کے مختلف جو ادوار ہیں ان کی زندگیوں کے، اس میں سے وہی دور لیا گیا ہے سورہ یونس میں کہ جس میں کوئی آخری ایک بات ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ اب تم کر گزرو جو میرا کر سکتے ہو، میں اب تم سے کسی حور عیت کا طالب نہیں، اپنی پوری قوت جمع کر کے میرے خلاف جو اقدام کر سکتے ہو کر گزرو. ظاہر بات ہے کہ یہ آخری دور کی بات ہو سکتی ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اللہ اب یہ قوم ایمان نہ لائے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لے، یہ بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی ابتدائی دور کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ جب دعوت کا حق ادا کیا جا چکا ہو، ہر طریقے سے سمجھایا جا چکا ہو اور ان کے کفر اور اعراض میں کوئی کمی نہ آئی ہو، بلکہ انہوں نے سارے ستم توڑے ہو اہل ایمان پر اور صدائت کیے ہو، تو اب یہ دکھی دل کی صدا ہے اصل میں کہ اللہ اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں، یعنی جبکہ ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، اے اللہ اب انہیں توفیق نہ دیجیے. جیسے کہ حضرت نوح کی دعا آئے گی جب آپ 29 پارا جب ہم پڑھیں گے کہ اے پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی آباد اور بستہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے مخلوق کو گمراہ کریں گے اور ان کی آئندہ نسلوں میں سے بھی ابھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے، یہ نہیں ان کی اولاد میں بھی بس فاسق و فاجر اٹھے ہیں. یہ اصل میں وہ آخری دور ہوتا ہے نبی کی دعوت کا کہ جس میں پھر اس طرح کی کیفیات اور ایسے احساسات اور اس طرح کے جذبات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں سورہ یونس اور سورہ ہود اور اسی دور کی دوسری صورتیں، ان میں رنگ چونکہ اس طرح کا ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صدمے کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار طاری ہوتے ہیں. الف لام را کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت للنبی الحکیم الخبیر، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئی پختہ کی گئی، یعنی ہر اعتبار سے ظاہری اور باطنی ہر پہلو سے یہ آیات نہایت محکم ہے، معنوی اعتبار سے بھی اور لفظی اور ظاہری اعتبار سے بھی. ثم فصلت للنبی الحکیم الخبیر، پھر ان کی تفصیل کی گئی اس ذات کی طرف سے جو حکیم ہے اور خبیر ہے. اس میں جہاں تک گمان غالب ہے اس آیہ مبارکہ کے مفہوم اور مدلول کے بارے میں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ شروع میں جو آیات نازل ہوئی وہ بہت مختصر لیکن بہت ہی گمبھیر، بہت پروفاؤنڈ، اپنے مفہوم کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ جیسے سمندروں کو بند کر دیا گیا اس سوروں میں. پھر بعد میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ مفصل ہے، بڑی ہے، کھول کھول کر ان مضامین کو بیان کیا گیا، جیسے کہ سورت العصر ہے 3 میں معانی اور مضامین اور معرفت اور حکمت اور ہدایت کا پورا سمندر جو ہے ان 3 کے اندر بند کر دیا گیا، لیکن پھر وہی مضامین ہیں جو پھیلے ہیں اور پورے قرآن مجید میں آپ کو ان کی تشریح مل گئی. واللہ اعلم. اب فرمایا جا رہا ہے یہ کتاب کس لیے بھیجی گئی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت بندگی کرو، مت پوجو، مت پرستش کرو اللہ کے سوا کسی، یہ ہے مرکزی دعوت جو تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے. سورہ اعراف میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ عبد اللہ مالکم من الہ غیر، اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے سوا. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے، اللہ کی جانب سے خبردار کرنے والا بھی اور بشارت دینے والا بھی. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کے جناب میں رجوع کرو، توبہ کرو. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تمہیں ساز و سامان دے گا، متاع دنیاوی سے نوازے گا، بہت اچھا ساز و سامان ایک وقت معین تک کے لیے. وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو جس کا وہ مستحق ہوگا وہ فضل عطا فرمائے گا، یعنی دنیا کا ساز و سامان تو سب کے لیے ہے لیکن اللہ کا فضل جو ہے وہ جو اس کے اہل ہوتے ہیں انہی کو عطا کیا جاتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، پیٹھ موڑو گے، تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا، جیسا کہ عذاب آیا ہے اس سے پہلے مختلف اقوام اور امم پر۔ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ جانا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا انہم یسبون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ ہو جاؤ، یہ موڑتے ہیں، دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ چھپے اس سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ جبکہ یہ اوڑھ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر اپنے کپڑے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس وقت بھی جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ تو سینوں کے اندر جو مخفی چیزیں ہیں ان سے بھی واقف ہیں۔ اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس میں کس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اور جو سیاق و سباق ہے نظم کلام، اس کے اعتبار سے یہی رائے قوی ہے۔ یہ اصل میں کفار کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب حضور انہیں آیات الہیہ سناتے تھے تو وہ اپنے رخ کو موڑ کر چل دیتے تھے، اور اس میں تصویر حال ہے کہ جب آپ کسی کی بات نہیں سننا چاہتے تو ذرا اپنے موڑوں کو اچکائیں گے۔ اور عربوں کے لباس کا آپ کو معلوم ہے کہ چادر اس کا جزو لازم تھا، وہ چادر کو اپنے جسم پر درست کریں گے اور چل دیں گے، جیسے کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور کوئی وہ اہمیت نہیں دیتے نہ آپ کو نہ آپ کی بات کو۔ تو ایک تو یہ کہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور ایک رائے یہ ہے، اور اس میں چونکہ بہت سے حضرات کی اور ایک روایت بھی حضرت ابن عباس سے بخاری شریف میں موجود ہے، کہ اس میں اشارہ ہے کچھ اہل ایمان کی طرف جن پر حیا کا شدید غلبہ تھا۔ اور وہ مثلاً جیسے حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب غسل خانے میں تنہا ہوتے تھے اور غسل خانہ بند ہے تب بھی آپ اڑیا نہیں ہوتے تھے، حیا کا اتنا غلبہ۔ تو اس طریقے سے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آخر چاہے تم نے لباس پہنے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ تو تم سے پھر بھی واقف ہے۔ یہ لباس کوئی اللہ سے تو روک نہیں بن سکتا، یہ تمہارے احساس کی شدت ہے، ورنہ یہ کہ تم اللہ کے سامنے تو ہر وقت ہی یہاں موجود ہو، اللہ کے نگاہوں سے تو تمہاری کوئی شے بھی کبھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، ظاہر الفاظ جو اس آیت کے وہ اس دوسرے مضمون کی طرف زیادہ رہنمائی کر رہے ہیں، پھر یہ کہ روایت موجود ہے اور بخاری کی روایت ہے اور حضرت ابن عباس سے ہے، لیکن یہ ان کا قول ہے، یعنی یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ آثار دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس سیاق کلام میں واقعہ یہ ہے کہ خود مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جو پہلا مضمون میں نے بیان کیا ہے سیاق و سباق سے زیادہ مناسبت اس کی ہے۔ واللہ عالم، ایسے مقامات جو ہیں وہ قرآن مجید کے مشکلات میں سے شمار ہوتے ہیں، اور اس طرح کے دورہ ترجمہ میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں ہے زمین پہ کوئی بھی چوپایا مگر یہ کہ اللہ ہی کے ذمے ہے اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے اس کے جائے قرار کو بھی جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے، یعنی یہ کہ جہاں دفن کیا جاتا ہے جہاں پھر وہ آخرت تک کے لیے رہے گا۔ کُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر شے کتاب مبین میں ہے، کھلی کتاب میں درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا فرمائے آسمان اور زمین 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ یہ بھی مشکلات میں سے مقام ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ ایک خیال یہ ہے اور ظاہر الفاظ سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ اس زمین پر پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا کرہ ارضی جو ہے وہ پانی میں لپٹا ہوا تھا، خشکی بعد میں ظاہر ہوئی ہے، اور یہ عین ممکن ہے، اس لیے کہ جو بات ہمیں سائنس والے بتاتے ہیں کہ یہ پہلے دہکتا ہوا ایک انگارہ تھا، پھر یہ ٹھنڈا ہوا، اس کے اوپر کرسٹ آیا، جو بخارات اٹھ کر گئے فضا میں اس سے وہ پانی بنا، اور پانی بارش بن کر برستا، اور ہزارہا سال تک، لاکھوں سال تک بارش برستی رہی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ زمین سکڑی ہے ٹھنڈے ہونے کے باعث، اور سکڑنے کی وجہ سے پھر اس میں کچھ یہ اونچائیاں اور کچھ نیچائیاں پیدا ہوئی، پھر وہ پانی جو ہے ان نشیبی جگہوں پر جمع ہو گیا جس سے یہ سمندر وجود میں آئے، ورنہ یہ کہ ایک وقت ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. لیکن ہے ویسے میں نے چونکہ اس کا زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہے سائنس کا جو یہ گوشہ ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض حضرات سائنس کے اس گوشے سے زیادہ واقف ہو, لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ ایک وقت میں پورے کرہ ارضی پر, یہ تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا جو ہے آپ کا سب کانٹیننٹ یہ سب سمندر کے نیچے تھا. اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت زمین پر پانی ہی پانی تھا اور اللہ تعالیٰ کا تخت حکومت بھی گویا کہ پانی پر تھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس کا تعلق ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, یہ ساری تخلیق اس لیے کی گئی تاکہ تمہیں جانچے اور پرکھے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ, اور اے نبی اگر آپ ان سے کہیں گے کہ لوگوں تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد مرنے کے بعد, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, تو یقیناً کہیں گے یہ کافر لوگ کہ نہیں ہے یہ مگر کوئی کھلا جادو. وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ, اور اگر ہم مؤخر کرتے ہیں پیچھے پھیرے رکھتے ہیں ان سے عذاب کو ایک وقت معین تک کے لیے, امہ اما یا اموں سے بنتا ہے جس کا قصد کیا جائے, تو کسی وقت معین کو بھی کہا جا سکتا ہے امت. ایسے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہے, ہم مقصد لوگوں کا اکٹھ وہ امت ہے جن کا مقصد ایک ہے, اما یا اموں جو ایک ہی چیز کا ارادہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ اما یا اموں کے لفظ معنی ہے ارادہ کرنا. الى امت معدودت, ایک معین اور گنتی شدہ امت تک مدت تک اگر ہم نے عذاب کو ان سے روکا ہوا ہے, لَيَقُولُنَّ مَا يَحْدُثُ, تو وہ کہیں گے لازمًا کس چیز نے اسے روکا ہوا ہے, یعنی وہی ان کا جو ڈھٹائی کے ساتھ انداز ہوتا تھا کہ لے آئیے عذاب, ہمارے کان پک گئے ہیں سنتے سنتے عذاب کی دھمکیاں, اب لے آئیے عذاب. اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ, آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ آئے گا تو پھر وہ ان سے پھیرا نہ جا سکے گا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور ان کو گھیرے میں لے گی وہ چیز جس کا کہ یہ مذاق اڑاتے رہے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ,